رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضان ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شعبان المعظم کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ جو اپنے کمال کے ساتھ اور اپنے تز و احتشام کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ جو رمضان شریف کی آمد سے قبل ذوق عبادت، ذوق تلاوت اور قلوب و نفوس کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور اس کی بندگی کا اخلاص اور نیتوں کی درستگی محض اعمال کی ادائیگی کا مرکز، مقتضا اور مقصود صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور اجر، اور اس کی رضا کو طلب کرنا مقصود ہے. یہ مہینہ الحمدللہ عبادتوں کے ذوق میں، نفوس میں اخلاص کی ان کیفیات کو اجاگر کرتا ہے. ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے روزے تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ جس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان المعظم اپنی اہمیت کے ساتھ اور اپنے کمال کے ساتھ، اپنی برکات کے ساتھ ایک تاریخی بھی حیثیت رکھتا ہے. ایک تو اس میں آنے والی 15ویں شب کی رات جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور کی امت پر ایک بہت بڑا تحفہ اور احسان ہے، جسے ہم لیلۃ البراء، شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. احادیث کے اندر متعدد جگہ پر اس حدیث مبارکہ کی اہمیت اور اس رات ہونے والے واقعات اور اس رات کی اہمیت کے حوالے سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس رات کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں. 15 شعبان المعظم کی شب، انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں ہم اس رات سے متعلق ذوق عبادت اور عبادت کی چاشنی اور اپنے اندر ایک جذبہ اور تحریک کثرت عبادت کا ابھارنے کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. لیکن آج کے جمعے میں صرف شعبان المعظم کے حوالے سے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس حوالے سے ایک بنیادی بات یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ شعبان المعظم جہاں فضائل یعنی تلاوت کی کثرت کا مہینہ ہے، روزے کی کثرت کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقات کی ابتداء، یہ تمام چیزوں کی لے اپنے نفوس اور اپنی طبیعتوں کو اور طبیعتوں کو آخرت کی طرف اور نجات کی طرف اللہ کی رضا کی طرف راغب کرنے کا مہینہ ہے، وہی شعبان المعظم ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے تاریخی حوالے سے. قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات کا نزول اس مہینے کے اندر ہوا. یوں تو ہر مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ میں 23 سال کے اس عرصے کے اندر قرآن مجید کی آیات کا نزول تو متواتر مسلسل ہوتا رہا، لیکن محبت و تاریخ کے حوالے سے اور مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قلوب میں اجاگر کرنے کے حوالے سے صرف دو باتیں عرض کر کے پھر میں قرآن کریم کی آیت کی طرف اپنی اور آپ کی طبیعتوں کو راغب کروں گا کہ شعبان المعظم کے اندر دو آیات ایسی ہیں جو مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بہت ابھارتی ہے، ظاہر کرتی ہے، اور وہ دونوں آیت کریمہ ان تمام آیات میں سے اس کا نزول شعبان المعظم میں ہوا ہے. شعبان المعظم کے پہلے ہفتے، یعنی جو ہفتہ یہ جاری ہے، پہلے عشرے میں، پہلے ہفتے میں کہہ لیجئے، پہلے عشرے میں کہہ لیجئے، پہلے ابتدائی 10 دن کے اندر آیت درود کا نزول ہوا ہے. سورة الاحزاب کے اندر جو آیت موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم، آپ کے مراتب، آپ کی عظمت اور آپ پر سلام ذکر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو صلوا علیہ، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. وہ یسلموا تسلیما، اور کثرت صلاۃ پڑھو. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا نزول شعبان المعظم کے ابتدائی ہفتے میں ہو رہا ہے، ابتدائی عشرے میں ہو رہا ہے، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں کو مناسبت ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے حوالے سے. تو لہذا اس مہینے کو آیت درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے اس کا نزول ہوا. مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی بشاشت اور خوشی کی طرف مائل تھا. صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر یہ بشاشت، یہ خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین مجھ پر یہ آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ من صلی اللہ علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ اشر صلوات. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی تعظیم و تکریم میں آپ کو ایک دفعہ سلام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات اس پر 10 رحمتیں اتارتی ہیں. جس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اسے 10 دفعہ سلام کرتا ہے. تو یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام انبیاء کی جماعت میں صرف جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت تعظیم کا اللہ رب العالمین عطا فرمایا، اور اس کا نزول یہ شعبان المعظم کے اندر ہوا ہے. تو لہٰذا یہ مہینہ کثرت درود کا بھی ہے، کثرت درود پاک، درود پاک کی کثرت کرنا. اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. تو یہ مہینہ کثرت درود کا مہینہ بھی ہے. ایک بات، دوسرا، علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے شعبان المعظم سے متعلق قرآن کریم کی آیات کے نزول کے تاریخ کو مرتب کیا ہے، اس میں ہم نے گزشتہ جمعے بھی کچھ اس کا اشارہ دیا تھا، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اس کی ضمن میں ہم نے کچھ باتیں ذکر کی تھی. وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ، قبلے کا منتقل ہو جانا، بدل جانا، گھوم جانا، اس کا بھی سلسلہ شعبان المعظم ہی کے اندر ہوا ہے. مدینہ منورہ، اللہ رب العالمین اس شرف و مقام کے ساتھ اسی طرح سلامت رکھے، مدینہ پاک کے اندر وہ مسجد موجود ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد. اللہ رب العالمین ہمیں اور تا قیامت ہماری نسلوں کو اس مسجد شریف اور مدینہ منورہ کی زیارتیں مقصود فرمائے. مسجد قبلتین، اس کے دو قبلے ہیں، یعنی بالکل متضاد. جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرا چہرہ آپ کی طرف ہے اور میری پشت پیچھے ہے، بالکل اسی طرح دو جانب قبلے ہیں، یعنی ایک محراب بالکل اس طرف ہے اور ایک محراب پشت کی طرف ہے. اگر آپ مسجد قبلتین میں جائیں اور نماز ادا کریں اور چہرے کو مکہ کی طرف کریں، کعبے کی طرف کریں، تو ایک محراب آپ کی پشت پر آتی ہے، یعنی مسجد اقصی کی طرف. اور اگر منہ گھما کر مسجد اقصیٰ کی طرف کریں گے تو آپ کی پشت جو ہے وہ مکے کی طرف آئیں گی. یعنی دونوں متضاد, جیسے آپ بیٹھے ہیں ایک جہت آپ کے پیچھے کی ایک آپ کے سامنے کی, میرا چہرہ آپ کی طرف ہے, پشت میری محراب کی طرف ہے. یعنی مسجد اقصیٰ کا ڈائریکشن زاویہ جغرافیہ اعتبار سے مدینہ منورہ کے اندر اگر بندہ نماز ادا کرے تو بالکل وہ متضاد سمتوں میں آ جاتا ہے. یعنی چہرہ مکے کی طرف ہے تو پشت پر مسجد اقصیٰ ہے, اور چہرہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے تو پشت پر مکہ مکرمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر مدینہ منورہ میں آنے تک, اور مدینہ منورہ میں تقریباً 17 مہینے کے قریب, صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, 16 یا 17 مہینے کے قریب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو قبلے کی جانب جو کیا وہ مسجد اقصیٰ تھا جو موجودہ فلسطین کے اندر موجود ہے, جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تحریکوں کو کامیاب فرمائے اور وہ دین اسلام کو پھر دکھائے جو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسجد اقصیٰ کا عروج اور شباب تھا. اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیاوی ذاتیاتی غرض سے ہٹا کر اللہ کے دین کے لیے متحد کرے تاکہ یہ حقوق کے سر انجامی یہ امت ادا کر سکے. مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک, اتنا مبارک عمل تھا مکہ مکرمہ کے اندر کہ جس کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے بڑی طبیعتیں راغب ہوتی ہیں. سرکار جب مکہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے تو ایسی جہت کا انتخاب کرتے تھے, ایسی ڈائریکشن کا انتخاب کرتے تھے کہ جس میں چہرہ باقاعدہ کعبے کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہو جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ کے اندر بالکل عین کعبہ کے پاس کھڑے ہونے کا شرف پائیں اور اللہ وہ مبارک و مقدس دن ہماری زندگی میں لکھے کہ ہم مطاف میں آ جائیں اور سامنے کعبہ شریف کی عمارت موجود ہو, تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب کعبہ شریف کی عمارت سامنے موجود ہو تو آپ کے بدن کا پورا حصہ کعبے کے سامنے ہونا چاہیے. اس وقت کعبہ شریف ہمارے سامنے نہیں, یہ محراب کی سمت ہے کعبے کی طرف, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو ہمارا پورا بدن کعبے کی عمارت کے سامنے آ رہا ہے, ایسا نہیں. 90 ڈگری کے زاویے کے اندر اگر ہم سمت کی طرف کعبے کی طرف چلتے ہیں, کعبہ اسی طرف ہے لیکن 90 ڈگری کے درمیان اگر ہمارے بدن کا ایک حصہ بھی کعبے کو پکڑ لے, یعنی یہ حصے کی طرف آ گئے, ادھر آ گئے, ادھر آ گئے, اور 90 ڈگری کے زاویے کے اندر کہیں سے بھی اگر ہم کعبے کی طرف آ گئے اور ہمارے بدن کا حصہ اس 90 ڈگری کے اندر کہیں بھی کعبے کی سمت کی طرف ہو گیا, تو بدن کا کوئی ایک حصہ بھی ہو گیا تو گویا کہ ہم کعبے کے سامنے ہو گئے. لیکن یہ مسئلہ عین کعبہ کے سامنے نہیں, عین کعبہ کے سامنے ڈگریاں نہیں چلیں گی, بلکہ آپ کا پورا بدن بالکل کعبے کے سامنے ہونا چاہیے. سر بالکل اسٹریٹ ادھر ہی, سینہ بالکل اسٹریٹ ادھر ہی, اور بدن کا حصہ کعبے سے ہٹ جانا یہ جائز نہیں ہے. یعنی جب عمارت سامنے موجود ہے, میری بات سمجھ, جیسا یہ دیوار آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر آپ کھڑے ہیں تو آپ کا پورا بدن, چہرہ, سینہ, یہ سب اس کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ بہت پیچھے ہیں اور یہ دیوار آپ سے دور ہو جائے اور مئو ہو جائے تو پھر کمپاس کے ذریعے اور نقشے کے ذریعے کہ یہ اس جانب ہے تو پھر اس کی سمت پر, اس کی ڈائریکشن پر بندہ کھڑے ہو جائے کہ اسی طرف کعبہ ہے, اور وہ ڈائریکشن کی سمت اگر 90 ڈگری کے اینگل کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کعبے کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز ادا فرماتے, سرکار کی دلی خواہش تو یہی ہے کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو میں اسے ہی عبادت کا قبلہ اور جہت بناؤں. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سجدہ کعبے کو نہیں کرتے, سجدہ اللہ کو ہوتا ہے, اور یہ نیت تو انتہائی درجہ گویا کہ حرام قرار پائے گی الیاذ باللہ اگر بندہ کعبے کو سجدے کی نیت کرے. کعبے کو سجدے کی نیت کرے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. ہم اس پتھر کی عمارت جو بنی ہوئی ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اس لفظ کو, اس کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے سجدے کے لیے اس کو جہت قرار دیا ہے, وہ سینٹر قرار دیا. تو قبلہ سجدہ ہوتا ہے اللہ کو لیکن ہوتا ہے اس جانب سے, تو کعبے کی عمارت کو سجدہ نہیں ہوتا, سجدہ اللہ کو ہوتا ہے, لیکن کس زاویہ آ کر اللہ کو سجدہ کریں, کس ڈائریکشن پر اللہ کو سجدہ کریں, تو متعین کر دیا گیا کہ یہ عمارت ہے, یہ جگہ ہے, اس جانب اگر آپ نے آ کر سجدہ کیا تو آپ نے اس پتھر کو سجدہ نہیں کیا, آپ نے اللہ ہی کو سجدہ کیا. تو اس لیے سجدہ کرنے والا جو کعبے کی طرف سجدہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ میں اس گھر کو سجدہ کر رہا ہوں, نا استغفر اللہ, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں, لیکن اللہ کو جو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ کس زاویے پر کر رہا ہوں, کس جہت سے کر رہا ہوں, اللہ کو سجدہ کس طرف سے کروں گا, کہاں کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس مرکز کو قبلہ قرار دیا ہے، مرکز قرار دیا، جہت قرار دیا کہ جس نے اس جہت پر آ کر سر جھکا لیا اس نے ہمارے آگے سر جھکا لیا. یہ مقصد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش شروع دور سے یہ تھی کہ قبلہ یہی بنے، یعنی جو میرے جد اعلیٰ نے بنایا، حضرت ابراہیم نے، جو مکہ کے اندر ہے، یہ بنے. لیکن گزشتہ انبیاء مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے. سرکار دو عالم کا ایک عمل مبارک اتنا ہے کہ اگر آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں، چار رکن ہیں. ایک وہ ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا، پھر باب کعبہ آ جاتا ہے، پھر اس کے آگے آپ چلے جاتے ہیں ایک اور رکن آ جاتا ہے، پھر ایک اور کونا آ جاتا ہے. تو اس طرح حجر اسود کا والا رکن ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے اور رکن یمانی ہے. یعنی یوں سمجھیے جب آپ اپنا طواف ختم کر رہے ہوتے ہیں، طواف آپ کا شروع ہوتا ہے جہاں پر حجر اسود لگا ہے، جب آپ اپنا طواف شروع کرتے ہیں تو ایک سینٹر کو آپ نے کراس کیا، دوسرے کو کراس کیا، رکن عراقی کو رکن شامی کو کراس کیا، رکن عراقی کو کراس کیا. اب جب آپ آخری رکن پر آتے ہیں، یعنی کونے پر آتے ہیں جس طرح یہ چار کونے ہیں، تو یہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی کے بعد پھر حجر اسود آ جاتا ہے. تو یہ جو رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے اس جگہ کو، اور اس کو دعا کی قبولیت کی وجہ سے ایک نام مستجاب بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جب طواف کرنے والا اپنا یہاں سے طواف کو شروع کیا، یہ رکن اسود تھا جہاں پر حجر اسود لگا ہے، اس نے کونے کو کراس کیا، رکن شامی پر آیا، رکن عراقی پر آیا، اور یہاں پر وہ رکن یمانی پر آ کر جب دوبارہ اپنے اس طواف کو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو آخری رکن کے درمیان کا رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہاں 70,000 فرشتے ہر ایک کی صدا پر آمین کہتے ہیں، اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے کثرت کے ساتھ، اور اس جگہ کو مستجاب کہا جاتا ہے. اگر آپ رکن، اب یہ ہے کعبے کی عمارت، ادھر سے بھی کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر سے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ادھر سے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر جہت سے کر سکتے ہیں. لیکن رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان اگر آپ کھڑے ہو جائیں مستجاب پر، تو یہاں جب آپ سجدہ کریں گے تو سامنے کعبہ ہے، لیکن اس کی سمت مسجد اقصیٰ بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رکن کو نماز کے لیے انتخاب کرتے تھے، وہ رکن یمانی تھا، یعنی مستجاب کی جگہ تھی، اور بیک وقت دونوں قبلے کی طرف منہ ہو جاتا تھا، یعنی سامنے کعبہ ہے اور کعبے کے سمت میں سامنے ڈائریکشن میں مسجد اقصیٰ ہے. تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. ایک بات، لیکن مدینہ منورہ کے اندر سمت مختلف ہو جاتی ہے. اگر آپ مدینہ منورہ میں، ظاہر سی بات ہے سامنے کعبہ نہیں ہے، اب کعبے کی سمت کی طرف آپ منہ کریں گے، تو جس سمت کو کعبے کی طرف بنائیں گے آپ، تو مسجد اقصیٰ آپ کی پشت پر چلی جائے گی. اور کعبے کے اندر کیونکہ آپ کو بینیفٹ چاروں طرف سے، کہیں سے بھی آپ اپنی ڈائریکشن کو درست کر سکتے ہیں، تو سرکار نے مستجاب کی طرف سے سجدہ فرمایا. جب حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو 17 مہینے کے قریب، 16 مہینے کے قریب، 18 مہینے کے قریب، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ تحویل قبلہ ہو جائے، قبلہ پھرے، تاکہ یہود جو ایک تانا دیتے ہیں ان کا بھی سرد باب ہو جائے، اور میری جو دلی آرزو ہے مکمل ہو جائے. تو عین نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری یا تیسری رکعت میں اپنے سر مقدس کو آسمان کی طرف بار بار اٹھایا، اور دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر سیقول والے صفحے کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں، تو وہاں پر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. حبیب، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. فلنولینک، پس ہم ضرور بضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن اس جہت کی طرف، اس ڈائریکشن کی طرف، قبلتن اس ڈائریکشن، کس ڈائریکشن کی طرف؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، مکہ کا نام نہیں لیا، فرمایا قبلتن، ہم پھیریں گے آپ کو ایک قبلے کی طرف، ترداہ، جس کو آپ چاہتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام، تو یہ اسی عین نماز میں حضور علیہ السلام نماز میں چل پڑے، جس طرح کہ میں نے ایک تقریر میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا، سرکار چل پڑے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے آگے چل کر اس بات کو ذکر کیا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا. حبیب، آپ جس قبلے کی طرف تھے ہم نے اس قبلے سے آپ کو چلایا، اور اس لیے چلایا تھا الا لنعلم، تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کون ہے رسول کے جو پیچھے پیچھے چلتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو رسول کس ادا کو دیکھ کر کے عین نماز میں حضور چل رہے ہیں، کون شک کر کے اپنی ایڑیوں کو گھسیٹتا ہے. فرما محبوب، اس میں تیرے سے غلام اور جو ایسی بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد کچھ اور ہے، بس تیرا عروج مل گیا ہے تو وہ تیرے پیچھے آ گئے ہیں، تو وہ منافقین اور جو تیرے اچھے غلام ہیں وہ واضح ہو جائیں گے، اور اس کی وضاحت کی جو جہت ہے اور جو صورت ہے وہ تیری اتباع، تیری ہر ادا کی نقل قرار پائے گی۔ ان کے لیے خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ عین نماز میں حضور نے تو نماز میں سکون کا حکم دیا ہے، نماز میں تو جمنے کا حکم دیا ہے، آج حضور خود نماز کے اندر چل رہے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ چیز حجت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ حجت ہے کہ حضور رک جائیں تو یہ عبادت، حضور چلیں تو یہ عبادت۔ اس کو اللہ رب العالمین نے آگے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، اسی کے متصل اللہ نے فرمایا ان کانت لکبیرتن، یہ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ نماز کی حالت میں یہ وہی کر سکتا تھا جسے رسول پر اعتماد تھا، یہ وہی کر سکتا تھا جو رسول سے دل سے محبت کرتا تھا، ورنہ جو لوگ صرف رسول کو ایک پیغمبر سمجھے، محض پیغمبر کہ پیغام دیا بس کام ختم ہو گیا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ جس طرح کہ کسی نے ڈاک دے دی، ڈاک پہنچا دی، اب ڈاکیے سے آپ کو کیا کرنا ہے، معاذ اللہ ڈاکیے سے آپ نے ڈاک لے لی ہے، اب جس نے ڈاک بھیجی ہے اس سے آپ کو غرض ہے، ڈاکیے سے کیا غرض ہے، تو العیاذ باللہ۔ ایسا پھیکا اور ایسا بھیانک تصور نبوت کے لیے دینا، یہ روح نبوت سے امت کو خالی کرنا ہے، عاری کرنا، ایمان سے گرانا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ یعنی حضور چاہتے تو نماز ختم کر کے پورا مسئلہ بتا دیتے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، اب جو ہم عصر کی پڑھیں گے وہ مسجد کعبہ کی طرف کریں گے، مسجد حرام کی طرف۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، عین نماز میں حضور کو گھمایا گیا، فرمایا حضور محبوبہ منہ پھیرو تاکہ پتا چلے کون ہے جو آگ بند کر کے آپ کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو آپ کی حیثیت کو عارضی سمجھتا ہے، کون ہے جو آپ کی حیثیت کو وقتی سمجھتا ہے، کون ہے جو آپ کو اپنی طرح سمجھتا ہے، کون ہے جو آپ کی ویلیو کو نہیں سمجھتا، آپ کی عظمت کو نہیں سمجھتا۔ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ لنعلم، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے، میں یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کے پیچھے پیچھے چلے گا اور رسول کی اتباع کرے گا، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کو گھسیٹ کر پیچھے، شک دل میں ڈال کر پیچھے بھاگے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان کانت لکبیرا، یہ بہت مشکل تھا، یہ بہت مشکل تھا کہ عین نماز میں یہ کام کرنا بغیر رسول کے بتائے ابھی تک کوئی حکم، کیونکہ یہ بات تو اللہ جانتا ہے اور اس کے حبیب جانتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، پیچھے سب کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہ آپ پھیر دیں اپنا منہ قبلے کی طرف، یہ بات تو کسی کو نہیں پتا تھی۔ اب رسول نے اپنا منہ پھیرا تو لوگوں کا پیچھے منہ پھیرنا ان لوگوں کے لیے بہت بھاری تھا کہ جن کے دل میں ہدایت نہیں اتری تھی، جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں اتری تھی۔ قرآن نے یہ کہا کہ ان کانت لکبیرتن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی محبوب جن کے دلوں میں تیری اور میری محبت اور دین اتر چکا تھا، ان کے لیے کوئی پریشانی، ان کے لیے حضور اگر سیدھا بھی چلتے تو سیدھا روانہ ہو جاتا، حضور دائیں چلتے تو دائیں چلے جاتے، بائیں۔ ان کے نزدیک قبلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قبلے کا انتخاب حضور کی اتباع میں تھا کہ حضور جس طرح منہ کریں گے قبلہ اس طرح بن جائے گا۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے بہت سنجیدہ بناتی ہے اور بہت پارسا بناتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ویلیو، عظمت اور شان کو بتاتی ہے کہ حضور محض ایک پیغمبر نہیں بلکہ حضور کو یہ اتھارٹی اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے کہ احکام کا نفاذ اللہ ہی کرے گا، لیکن جس کے ذریعے کروائے گا اور جس کی رضا کے ذریعے کروائے گا وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ کرے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، اور آنکھ بند کر کے اس چیز کو قبول کر لینا اور اس پر پسو پیش نہ کرنا، اسی طرف لگے رہنا، جس طرح کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کا وہ واقعہ کہ جب آپ دیکھیے کہ مجمع جمع ہوا ہے اور ایک غیر مسلم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارت کا عہد کیا ہے اور وہ مکر گیا، سرکار نے فرمایا رکو یہ چیز میں تم سے خرید رہا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں آپ کو میں بیچ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا رکو میں گھر سے پیسے لے آؤں، سرکار پیسے لے کر پہنچے وہاں، اس چیز کو دیکھ کر بازار میں چار لوگ اور کھڑے ہو گئے، مول زیادہ مل گیا، وہ مکر گیا، اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بیچا نہیں تھا، حضور نے کہا میرا تیرا سودا ہوا، تو کہتا میں نے بیچا نہیں تھا، اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا، بیچا ہے تو گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت گزر رہے تھے، یہاں سے ایمان کو سمجھیے کہ کیسی فنائیت، مکمل خود سپردگی کا نام ایمان ہے۔ ہم اسلام کے سامنے کھڑے ہوں، رسول اللہ کی عظمت کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمیں کسی بھی جہت سے اپنا آپ یاد رہے تو یہ ایمان کامل کی دلیل نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی ذات، ان کے احکام سامنے ہو تو پھر نہ ہمیں اپنے بچے یاد ہو، نہ اپنا آپ یاد ہو، نہ ہمارا مال یاد ہو، نہ ہماری عزت یاد ہو، عزت و مقام و ناموس و عظمت انہی کی یاد ہو جائے اور سب بندہ بھول جائے تو یہ ایمان کامل کی دلیل۔ یہ شریعت متعارہ یہاں پر میری اور آپ کی اخلاق کی تربیت کر رہی ہے, اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ رمضان شریف سامنے آ رہا, اور آپ نے گرمیوں میں روزے رکھنے, اگر آپ کو اپنی پیاس یاد ہے تو پھر روزے نہیں رکھ پائیں گے, لیکن آپ کو اللہ کی رضا اور اس کا حکم یاد ہے تو آپ روزے رکھ جائیں گے, رسول اللہ کا حکم یاد ہے. تو حضرت خزیمہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا جی یہ معاملہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے یہ سامان خریدا ہے, یہ جانور خریدا ہے, یہ جو بھی چیز خریدی ہے, اور یہ شخص اس وقت منکر ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے بیچا نہیں ہے, اور کہتا گواہ لے آؤ. تو حضرت خزیمہ بن ثابت آگے گئے, انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں اس کا کہ تو نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں بیچی ہیں. تو جب مسئلہ ہو گیا اور وہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہو گئی اور وہ بندہ چلا گیا, تو سرکار کریم نے فرمایا کہ تم تو اس موقع پر نہیں تھے جس وقت میں اس سے تجارت کر رہا تھا, تم نے گواہی کیسی دی؟ تو حضرت خزیمہ میں عرض کیا کہ میں تو اس وقت بھی نہیں ہوتا ہوں جب آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے. میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے ہم مان لیتے ہیں, آپ نے کہا اللہ نے یہ کہا ہم مان لیتے ہیں, آپ نے کہا اللہ نے یہ کہا ہم مان لیتے ہیں. تو جب آپ کے کہنے پر ہم اس سے بڑی آسمانوں کی باتیں, اللہ کی باتیں آپ کے کہنے پر مان لیتے ہیں, تو یہ گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو آپ نے خریدا کہ نہیں خریدا, اس پر میں گواہی نہ دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کامل پر یہ خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ یہ میرا وہ صحابی ہے کہ ہر مسئلے کے اندر جب کوئی شورا بیٹھے یا کوئی معاملہ ہو تو پھر اس میں کسی عہد کی گواہی کے لیے دو بندوں کا ہونا لازم ہوتا ہے, یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا لازم ہوتا ہے, یا کم سے کم دو مردوں کا ہونا لازم ہوتا ہے. لیکن حضرت خزیمہ کی صداقت و ایمان گواہی اس لیے ہوتی ہے کہ دو بندے جھوٹ نہیں بول سکتے, یعنی بھائی گواہی دینی ہے تو دو کیوں ہیں, دس کیوں نہیں ہے, ایک کیوں نہیں ہے, اس کی لاجک کیا, کیوں دو گواہ رکھے شریعت نے؟ اس لیے رکھے کہ ایک بندہ گڑبڑ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتے. یعنی دو کی گواہی سے سچائی متحقق ہو جاتی ہے, بات کی درستگی آ جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے اتنی بڑی سچائی کی تصدیق آج کر دی ہے اور اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ سو لوگ ایک جگہ پر ہو اور میرا خزیمہ تنہا ایک جگہ پر ہو. تو فرمایا میرا خزیمہ سچائی میں اتنا مضبوط ہے, یہ کسی مجمع کے اندر اگر تنہا گواہی دے دے گا تو پھر وہ گواہی دو اور پوری جماعت کے اوپر غالب ہوگی, اور اس کی تنہا کی گواہی کو پوری جماعت کی گواہی مانی جائے گی. تو اب آپ دیکھیے یہ کیا تھا, آنکھ بند کر کے پیچھے جاؤ, کیوں نہیں ہوگا؟ الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو آنکھ بند کر کے ان تمام چیزوں کو مانے گا جو حضور کہتے رہیں گے. کیوں, کیا چراغ, کیا حکمت؟ علماء نے کہا یہ تجھے کس نے دیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پانچ نمازیں کیوں ہیں, اس میں کیا حکمت ہے, وضو اس طرح کیوں ہے؟ ایک لوگوں کی عادت ہوتی ہے بال کی کھال نکالنا, کیونکہ بندہ جب جاہل ہوتا ہے اور اس پر عالم بننے کا خمار چڑھ جاتا ہے تو وہ ایسے جھٹکے مارتا ہے, یعنی جو فیز پورا نہیں آتا تو بلب جھٹکے مارتا ہے. تو ایک عمر کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو عالم بننے کا شوق ہوتا ہے لوگوں پر برتری لے جانے کا, اور پھر ہوتا بھی کچھ نہیں تو وہ اس قسم کے جھٹکے مار کر لوگوں میں. وضو میں چار فرض کیوں ہیں؟ پہلے ہاتھ کیوں دھلوایا, پہلے منہ کیوں دھلوایا, پہلے پاؤں کیوں نہیں دھلوایا, یہ کیوں کروایا, رکو اس طرح کیوں ہے, پہلے سجدہ ہو جاتا بعد میں رکو ہو جائے, اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ ساری غلط باتیں ہیں جس طرح شریعت مطہرہ ادائے مصطفیٰ نے بیان کر دیا, قطعاً ہم اس بات کے پابند نہیں کہ اس کی لاجک کو جانے, اس کی حکمت کو جانے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں, الا یہ کہ شریعت مطہرہ نے کہیں پر اس کی لاجک اور حکمت کو بیان کیا ہو. اگر ہم اس چیز کی طرف اپنی عقل کو گویا کہ بڑھاتے ہوئے چل پڑے کہ جناب, اور ہر چیز میں سوالات کو کھڑنے لگے, تو نبی پاک نے فرمایا پچھلی امتیں ہلاک اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سوال کرتی تھی, بے جا سوال جس کا کوئی حرج نہیں. اب یہ کوئی سوال ہے کہ بتائیے جناب جو ہے وہ وضو کے اندر منہ پہلے کیوں دھویا جاتا ہے, پاؤں پہلے کیوں نہیں دھویا جاتا, یہ کوئی سوال ہے؟ یہ شریعت مطہرہ نے, اس سے تیرا کیا تعلق ہے, اس سے کیا تیرے عذاب و ثواب کا تعلق ہے, کیوں یہ باتیں کرتے ہو؟ تو اس قسم کے ہزار سوالات پہلیاں نکالیں گے اور اس میں لاجک تلاش کریں گے, اور پھر وہ لاجک یہ کہ شیطان پھر اس میں اور شعر دیتا رہتا, پھر وہ بات یہیں تک نہیں رہتی, خدا کی وحدانیت تک جاتی, پھر اللہ کے بارے میں سوالات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی وہ عقلی باتیں. اور ایمان جو ہے وہ عقل سے ورا کی چیزیں ہیں, اس لیے کہ جو چیزیں ہماری عقل میں آ سکتی تھی تو پھر رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, رسول کو بھیجا اس لیے گیا کہ جس چیز کو تمہاری عقل نہیں پا سکتی تھی اور وہ اصل حقیقت ہے, تو رسول کے ذریعے ان حقیقتوں کو تمہارے سامنے لایا جائے, اور ایمان بنے تک کہ جب اس چیز کو تم کسی حکمت عقل نہیں رسول پر ایمان لاتے اس کی زبان سے قبول کر رہے ہو. تو یہ ایمان کی اساس میرے دوستو بزرگو ایمان باللہ کی ہے. اور بات کو سمیٹتے ہوئے, کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے, میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ سرکار نے کثرت سے روزے اس میں رکھے، اور کثرت تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف کی آمد کا مہینہ ہے، درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے. میں نے عرض کیا کہ آیت درود جو ہے وہ اسی مہینے کے پہلے اشرے میں نازل ہوئی ہے، تحویل قبلہ جو ہے اسی اشرے کے گویا کہ ابتدا میں نازل ہوا ہے یہ آیت ہے. اور حضرت خزیمہ پر یہ آخری بات کر کے ہم اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ اخلاص کی باتیں ہیں. حضرت خزیمہ ہی کے ذریعے سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخری دو آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت سورۃ احزاب سورۃ التوبہ کی آخری آیت جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے داخل مصحف یعنی دو جلدوں کے درمیان جو داخل فرمایا قرآن مجید کے اندر، یہ حضرت خزیمہ کے پاس دستیاب ہوئی. حضرت خزیمہ کے پاس دستیاب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نانا حافظ سارے تھے، ڈھونڈ اسی لیے رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آیت ہے، تو قرآن ہونا ایک اور چیز ہے اور اس کو لکھوانا ایک اور چیز ہے. تو قرآن ہونا تو سب کو پتا تھا، حضرت ابوبکر خود حافظ قرآن ہے، حضرت عمر خود حافظ قرآن ہے، زید بن ثابت خود حافظ قرآن ہے، تو یہ تمام صحابہ حافظ قرآن ہیں. لیکن یہ کہ طریقہ کار یہ تھا کہ جب حضور کوئی آیت لکھوا دیتے تھے تو جس کو حضور لکھواتے تھے اس پر گواہ ہوتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو آیات حضور نے لکھوائی سارا قرآن حضور نے لکھوایا ہے، تو اب ہم جمع کر رہے ہیں. تو جمع کرنے میں یہ تو ہے کہ ہم سارے حافظ ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک اہتمام اور حجت اور مزید رسوخ کا شک سے بچنے کا ہو کہ جو آیات لائے گا وہ دگوا بھی لے کر آئے گا کہ مزید، ایک تو خود قرآن ہے ان کو خود یاد ہے کہ یہ قرآن ہے، لیکن مزید اس سے متحقق کرنے کے لیے دو گواہوں کی بات ہو. تو حضرت خزیمہ کے پاس یہ آیت آئی اور یہ تنہا تھے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یہ خزیمہ ہے حضور، یہ وہی ہے جن کی اکیلے کی گواہی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کے بارے میں قرار دیا. آخری ایک بات قرآن کا ترجمہ کر کے ہم ختم کرتے ہیں. ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص کا ہونا لازم ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. نیت وہ جذبہ ہے کہ جو عمل کو پیدا کرتا ہے. کسی کام پر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں جو فکر ابھارتی ہے وہ نیت ہے. نیت دل کے ارادے کا نام. اور اللہ کے حبیب یہ فرماتے ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وہ عبادت مقبول نہیں جس کے پیچھے نیت نہیں ہوتی. نیت آسانی سے سمجھ لیجئے جذبہ. آپ یہاں پر چل کر آئیں مسجد میں، چل کر تو آپ آئیں، لیکن کیا فکر تھی جو آپ کو لے کر آئی؟ کہ یہ جمعے کی نماز تھی. میں نے کہا بس یہی نیت ہے جو آپ لے کر ساتھ میں آئے ہیں. تو عمل کے پیچھے جو جذبہ ابھارتا ہے، جو تحریک ابھارتا ہے، جو دل کا ارادہ ہے، وہ شوق ہے، وہ کیفیت ہے، اس کو نیت کہا جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے عبادت کی مقبولیت کے لیے نیت شرط کی ہے. آپ نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جب آپ، میں اور آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ عبادات کی مقبولیت کے لیے پیچھے جذبہ دیکھا جاتا ہے، یعنی میرا اور آپ کا ظاہر کتنا سمرا ہوا ہے، قدرت اس کو پہلے نہیں دیکھتی. بلکہ حدیث پاک کے اندر جو جملے موجود ہیں مسلم شریف کے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم، تم جو مال خرچ کر رہے ہو تو خدا تمہارے ان مالوں کو نہیں دیکھتا، تم جو اچھے کپڑے پہن کر آئے ہو تو اللہ تمہاری صورت اور لباس کو نہیں دیکھتا، ينظر الى قلوبكم، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ مال کس کے لیے بانٹ رہے تھے، اس کے بانٹنے سے تم کیا چاہتے تھے، کیا ایسا جذبہ تھا جس نے تمہیں اچھے کپڑے پہننے پر مجبور کیا، کیا اندر سے ایسی کیفیت تھی کہ غریب کو کھانا کھلانے پر یہ بات آ رہی ہے. تو وہ اندر کی کیفیت اگر یہ ہے کہ نئے لوگ مجھے سخی سمجھے گی تو یہ کوئی ثواب نہیں، نہیں بس ایسی میرا دل چاہا، بس ایسی دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں، تو چلو غریب کا پیٹ بھر گیا لیکن تجھے کچھ بھی نہیں، تو مجھے کب ملے گا؟ مجھے جب ملے گا کہ جب میں غریب کی خدمت، بچوں کے ساتھ شفقت، کوئی بھی نیکی کا کام ایکس وائز ہے کروں، پریکٹیکل اس کا کروں، فزیکل کروں، لیکن اس کے پیچھے انٹینشن، اس کے پیچھے نیت یہ ہو یا اللہ یہ کام تجھے پسند ہے، یہ کام تجھے پسند ہے، اور یہ کام وہ ہے کہ جس کا اجر تو مجھے عطا فرما اور میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ اللہ یاد رہے، جس قدر زاویہ فکر اللہ کی طرف راغب ہوتا چلا جائے گا تو اجر نیکی کا ایک گنا سے 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ اخلاص کا مہینہ شروع ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی فکری تربیت کرنی چاہیے. اور بات سورہ ہود کی اس آیت پر ہم ختم کرتے ہیں کہ کتنی بڑی بات قرآن نے کی. آیت نمبر 15 کے اندر سورہ ہود میں اللہ فرماتا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، مرادی معنی جو کہ دنیا کے جو کام کرتے اس لیے کہ ان کو دنیا کی بھلائی مل جائے، دنیا کی داد و تحسین مل جائے، دنیا کی واہ واہ مل جائے، دنیا کی طرف سے رسپیکٹ مل جائے،
انہیں دنیا کی طرف عزت مل جائے، اللہ فرماتا نوفی الیہم، تو ہم ان کو وہی عمل کا صلہ دیں گے، لوگوں کی زبانیں ان کے پیچھے چلا دیں گے، واہ واہ بہت اچھے آدمی، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے نیک ہیں، بہت اچھے آدمی، لوگوں کو چلائیں گے. فرمایا وہم فیہا لا یبخسون، لیکن ان کے لیے صلہ جو قیامت کے دن وہ کوئی باقی نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ فی النار، اعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں صرف جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. وہ حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ کام کیے ہوئے وہ سب ضائع ہو گئے، کیونکہ اس کا اجر دنیا میں مل گیا، آخرت کے لیے اجر نہ ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہوں گے. اس آیت کریمہ نے اخلاص کی طرف ابھارا، ریاکاری کی مذمت کی. تو رمضان شریف کے مہینے کی آمد ہے، زکات و صدقات کی کثرت ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ بھلائیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاندان کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حاجات ہیں اور کیا ضروریات ہیں، ان کی تکمیل کے لیے بندہ کوشاں ہوتا ہے، ان کی تکمیل کے بعد پھر دیگر اور مراحل کے لیے جاتا ہے. لیکن تمام کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ وہ جو کام کر رہے ہو اپنے لیے داد و تحسین چاہتے ہو، اپنی ترقی چاہتے ہو، معاشرے میں اپنے لیے سلام چاہتے ہو، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہو. لیکن انسان کہے یار کوئی گنجائش بھی تو ہونی چاہیے، دنیا میں بھی تو بندے کو سروائیو کرنا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے لیے کرو گے نا تو پھر لوگ تمہیں خود سلام کریں گے. یہاں دو مل جائیں، ایک تو جب اللہ کے لیے کیا تو اجر بھی مل گیا اور لوگوں کی محبت بھی مل گئی، لیکن لوگ تمہیں چاہیں گے جب، اور حقیقی طور پر جب چاہیں گے، کہ جب تم خدا کے ہو جاؤ گے اور خدا کے، اور اگر تم لوگوں کی طرف توجہ کرو گے تو وہ پانچ منٹ آپ کے ہاتھ چومے گا، بات کرے گا، پیچھے جا کر آپ کو بھول جائے گا اور کہے گا جی بڑے نخرے سے مجھے کھانا دے رہے تھے، بڑے نخرے سے معاملات کر رہے تھے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو جب رب کی رضا مل جائے گی تو من کان اللہ کان اللہ لہو، جب اللہ جس کا ہوا تو ساری خدائی اس کی ہو گئی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی فکر میں محتاط فرمائے، مجھے اور آپ کو اپنی عبادات اور اپنی نیات کے اندر اللہ رب العالمین جل والا مخلص کرے، اللہ کی رضا کا پابند کرے. آنے والے درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز مزید اس حوالے سے ہم باتوں کو ذکر کریں گے کہ نیت کی درستگی کے کیا معاملات مزید ہوتے ہیں. سب باتیں آپ جانتے ہیں، ہم بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اور یہ بنیادی عبادات اور زکات و صدقات اور شوق نوافل و تراویح کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم اپنے فکروں کو ریوائو کریں اور جو گرد خواہشات کی، انانیت کی، داد و تحسین کی، خود پسندی کی، اپنی واہ واہ کرانے کی جو گندی گرد ہمارے نیتوں اور ایمانوں کو ڈھانپ رہی ہے وہ صاف ہو جائیں، ایک دفعہ پھر ہم بیدار ہو جائیں. انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ رب العالمین اس محفل کو محض اللہ کی رضا کے لیے ہم جمع ہوئے قبول فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کے اندر اللہ اس محفل کو توشہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.